आप बंद करके दी थी और रुई लगाती थी कि जब फातिहा देना हो तो इस नलकी को खोलकर खाने पर झाड़ दिया करो। साल के बाद वो बदल जाती थी। तो एक साहब ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स फातिहा वगैरह एहतियात से करे, यानी ये तो हाल हुआ उन पीरों का जिक्र चल रहा था कि जाली पीर के इस तरह से, गोया के टेक्निकल उस वक्त भी चीजें मौजूद थी, इस जमाने में तो ऑनलाइन फातिहा भी मौजूद है। तो एक साहब ने सवाल किया कि हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कि अगर कोई शख्स फातिहा वगैरह एहतियात से करे, तो जवाब में फरमाया बगैर कैद के करे। और एक और बात काबिल गौर है कि खाना सामने लाकर जो फातिहा देते हैं ये अक्ल के खिलाफ है। ये फातिहा का तरीका ये कि खाना सामने रखते हैं। हजरत ने बड़ी अजीब बात फरमाई, तो फरमाया कि ये अक्ल के खिलाफ है, क्योंकि किसी चीज के सवाब मिलने की हकीकत ये है कि पहले अमल करें, उसका सवाब अपने को मिले, उसके बाद दुआ करें या अल्लाह जो सवाब मुझको वो मिला है वो फलां को पहुंचा दे। सवाब ये समझाया कि सवाब की क्या हकीकत यह है कि किसी अमल को करें उसका सवाब मिला, उसके बाद दुआ की इस सवाब को फलां को पहुंचा दे। इस बिना पर सूरत ये होनी चाहिए कि पहले खाना मुस्तहकीन को दे दें कि सवाब उसका अपना हो जाए, फिर ये दुआ करें कि अल्लाह दूसरे की तरफ उसको मुंतकिल कर दे। होना क्या चाहिए कि इस खाना, अब हमारे यहां क्या दस्तूर है फातिहा का कि खाना देग में से निकालकर एक प्लेट सामने रखते हैं और फिर उसके बाद उस पर दम दुरूद करते हैं, फातिहा पड़ी जाती है जिसको कहते हैं, और मुझे भी नहीं पता क्या पढ़ते हैं, अफसोस है कि मैं भी बेखबर हूं इससे। तो फातिहा पढ़ते हैं उस पर। अच्छा, फिर फातिहा पढ़ने के बाद क्या होता है कि हकीम उल उम्मत फरमाते, एक तो अच्छा ये बात बताओ कि सवाब जो है वो कुरान पाक का देना है या खाने का देना है, एक बात है सवाब खाने का देना है या कुरान पाक का देना है। जवाब होता है जी सवाब खाने का देना है। तो सवाल पैदा होता है अगर खाने का सवाब देना है तो उसके लिए कुरान पाक पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आपको कोई रास्ते में कोई मुस्तहक मिल गया और कोई गरीब है, उसने कहा भाई खाना खिला दो, आपने उसको खाना खिलाया, खाना सामने आया, नहीं सबर करो बैठो पहले मैं इसमें फातिहा पढ़ लूं, तो क्या तभी सवाब मिलेगा? वो जो खाना खा लेगा आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हजरत बड़ी अजीब बात फरमा रहे हैं कि ये जो खाने से प्लेट निकालकर सामने रखी जाती है तो ये क्या है, क्या अल्लाह मियां को रिश्वत दे रहे हैं या अल्लाह मियां को बता रहे हैं कि सैंपल ला रहे हैं? सैंपल जैसे कंपनी में कोई चीज होती है तो पहले सैंपल देते हैं कि खाने में से एक सैंपल लाकर रखा कि भाई ये सैंपल है। हजरत दूसरी ये बात तो समझ में आ गई ना, अब दूसरी बात सुनिए। सवाल यह है कि सवाब खाने का है या कुरान पाक का है, यही बात आ गई। अगर खाने का सवाब है तो उस पर कुरान पाक पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर कुरान पाक का सवाब है तो उसके लिए खाने की रिश्वत देने की क्या जरूरत है? दो बातें हो गई। तीसरी बात उससे भी मजेदार, कहते हैं जी सवाब खाने का देते हैं कुरान पाक का नहीं, यही है ना। अगर खाने का सवाब देते हैं तो वो खाना जो किसी को खिलाया नहीं उसका सवाब मिला नहीं वो आगे मुंतकिल कैसे कर दिया? बात समझ में आ रही है भाई? अमल तो उसको होता है कि कोई काम किया उसका सवाब आपको मिला, वो सवाब आपने आगे दे दिया। अभी खाना तो किसी ने खाया नहीं, सवाब मिला नहीं, तो ईसाल किसका किया? कहते ना ईसाले सवाब, तो वो ईसाल किसका किया? यानी ईसाले सवाब के माने सवाब मुंतकिल करना, सवाब ट्रांसफर करना। अभी सवाब मिला नहीं तो ट्रांसफर क्या किया? और फिर हजरत फरमाते मजे की बात सुनो, जब खाना खा लेते हैं किसी गरीब को खाना खिला देते हैं फिर ईसाल करते नहीं है। तो ये है हमारी फातिहा की रस्म जिस पर उलमा जो फरमाते हैं कि ये है, तो ये है उसकी हकीकत जिसको हजरत ने माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने उमदगी और अकुल के अंदाज में کتنے اچھے انداز سے حضرت نے اس کو سمجھایا کہ بھئی جب کھانے کا ثواب ہے تو ابھی ثواب ملا نہیں تو ثواب آگے پہنچا دیا، اور جس وقت ثواب مل گیا اس وقت ثواب آگے دیتے نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے فاتحہ کی رسم اور فاتحہ کی وہ ایک بس بنی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو ثواب ملا وہ آگے دیتے نہیں ہیں، جو ثواب ملا نہیں وہ دیتے ہیں آگے. یہ ہے ہماری چکر بازی. فرمایا کہ چاندی خریدنے میں سونا بھی مراد ہے، مشتری خریدار اگر بائے کو نوٹ دے تو جائز نہیں، اس لیے کہ سمن اور بے کا دس بتست ہونا شرط ہے اور نوٹ روپیہ نہیں ہے. لہذا اس لیے یہ جو مسئلہ ہے کہ سونا چاندی وغیرہ یہ قرض پر نہیں خریدا جا سکتا، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ دس بدست وہ ہو. لہذا اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر قرضہ لینا ہے تو روپے قرض لے اور اس روپے کے بدلے میں سونا چاندی لے. سنار سے یا جولری کی دکان سے سونا اور چاندی کا یہ قرض پر لینا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ سونے چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی عورتوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی پیتل ہو، کوئی اور دھاتو، کچھ بھی ہو، آرٹیفیشل ہو، فلاں ہو، جو کچھ بھی ہو، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی قسم کی انگوٹھی، کوئی بھی انگوٹھی عورتوں کا پہننا بالکل جائز نہیں ہے. عورتوں کا پہننا جن کے لیے سونے اور چاندی کے استعمال کی اجازت ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کا پہننا بلکہ سونے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے. سونے کا استعمال کہ اس میں انگوٹھی پہنتے ہیں اور کڑے بناتے ہیں، گلے کے اندر چین وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ سب حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی کی صرف اجازت ہے وہ بھی 4.5 معاشر سے کم ہو. چاندی کی انگوٹھی کی صرف اجازت ہے وہ بھی 4.5 معاشر سے کم ہو. ایک صاحب نے پوچھا کہ بینک میں روپیہ جمع کرنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ قرض ہے اور بینک اس کو حرام کاموں میں لگائے گا، اس نے اعانت کی ہے اور اعانت علی الحرام حرام ہے. اعانت معنی مدد کرنا، اور حرام پر اعانت حرام ہے، مگر اس میں بعض اقوال پر گنجائش ہے کیونکہ ہمارا قصد اعانت کا نہیں. اگر یہ شبہ ہو کہ بینک میں جمع کرنے سے نیت امانت کی ہے پھر قرض کہاں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ عقود میں نیت معتبر نہیں، حقیقت معتبر ہے. جب کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ وغیرہ، تو اس میں نیت نہیں، حقیقت معتبر ہے. اور یہاں حقیقت قرض کی پائی جاتی ہے کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا، اور یہاں ضمان ہے اس لیے قرض ہی ہوگا. سبحان اللہ. یعنی حضرت نے پھر سن لیجئے، ایک صاحب نے پوچھا کہ بینک میں روپیہ جمع کرنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ قرض ہے اور بینک اس کو حرام کاموں میں لگائے گا، اس نے اعانت کی ہے یعنی اس نے مدد کی اس کی، اور اعانت علی الحرام حرام ہے. بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اعانت کا یعنی مدد کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ شبہ ہو کہ بینک میں جمع کرنے سے نیت امانت کی ہے کہ امانت کے طور پہ دے رہے ہیں، تو امانت کا اور قرض کا مسئلہ الگ الگ ہے. اگر کسی کو امانت دی اور وہ ضائع ہو گئی تو اسے آپ مانگ نہیں سکتے، لیکن قرض کا معاملہ اور ہے. اگر آپ نے کسی کے آدمی کو آپ سے قرض لے کر یہاں سے چلا، رستے کے اندر جو ہے وہ ایک خاص وردی والے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، اس نے شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ پیسہ بھی نکال لیا، اب اس کے ذمے کچھ نہیں ہے کہ اگر اس نے لے لیا تو اس نے تو قرض دے دیا. تو اس لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دونوں کے یہ جو ہم لوگ نیتیں بدلتے ہیں کہ صاحب اصل میں یہ نیت نہیں، یہ نیت ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ جو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ کسی مستحق کو دیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں اس سے، کیونکہ کہتے ہیں اس طرح ہم ذرا حیلہ کر رہے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کی جو ہے تملیق کر رہے ہیں. لہذا اس کو دیا کہ بھائی یہ لو پیسہ تمہیں ہم دے رہے ہیں، پھر اسے واپس لے لیا. تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی تملیق نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے یا نہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے حضرت کے, انگریزوں کا زمانہ تھا. تو فرمایا کہ عموماً دار الحرب کے معنی غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں حرب واجب ہو, یعنی لڑنا بھڑنا جہاد واجب ہو. سو اس معنی کو تو ہندوستان دار الحرب نہیں, کیونکہ یہاں بوجہ معاہدے کے حرب درست نہیں. بہرحال انگریزوں کے ساتھ معاہدہ تھا, تو اس لیے فرمایا یہاں حرب درست نہیں. مگر شرعی اصطلاح میں دار الحرب کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پورا تسلط غیر مسلم کا ہو. تعریف تو یہی ہے, جہاں پورا تسلط غیر مسلم کا ہو وہ دار الحرب کہلاتا ہے. آگے جو کچھ فقہا نے لکھا ہے وہ امارات ہیں, اور ہندوستان میں غیر مسلم کا پورا تسلط ہونا ظاہر ہے. مگر چونکہ دار الحرب کے نام سے پہلے غلط معنی کا شبہ ہوتا ہے, اس لیے غیر دار الاسلام کہنا اچھا ہے. یعنی دار الحرب تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ دار الاسلام بھی نہیں ہے, یعنی غیر دار الاسلام ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں, ایک دار الامن ہے, دوسرا دار الخوف ہے. دار الخوف وہ ہیں جہاں مسلمان خوفناک ہوں, اور دار الامن وہ ہیں جہاں مسلمان خوفناک نہ ہو. خوفناک سے مانے کہ دار الخوف سے جہاں مسلمان خوف میں ہو, اور دار الامن کے معنی ہے جہاں مسلمان خوف میں نہ ہو. سو ہندوستان دار الامن ہے کیونکہ باوجود غیر مسلم کے پورے تسلط کے مسلمان خوفناک نہیں, اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ باہمی معاہدہ موجود ہے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ چلا تھا. پاکستان کے مقابلے میں یہ جو پچھلے دنوں جو معاملات ہوئے تھے اس میں یہ بات بھی کہ پاکستان کو بھی دار الحرب بنانے کی فکر کی گئی تھی, کہ لہٰذا اس لیے جائز قرار دیا کہ فلاں پر حملے کرو, فلاں پر حملے کرو, اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ایک فتنہ جو اٹھا تھا بہرن, اور اس پہ پھر علماء کو بھی جو ہے اس میں رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص نے دریافت کیا کہ وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے, وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے. فرمایا کہ کہاں تکبر کہاں وقار. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر کمتر سمجھنا. وقار کے معنی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقع میں خفیف ہوں, اور وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے, یعنی معاشرے اور عرف کے اعتبار سے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے لوگ ذلیل سمجھے یا کمتر سمجھے, تو اس کو وقار کہتے ہیں. اور وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے, بلکہ وقار تو توازوں کا شعبہ ہے کہ جس قدر انکسار بڑھتا جائے گا سکون اور سکوت کی شان بڑھتی جائے گی. توازوں کے لیے وقار لازم ہے, اور توازوں تکبر کی ضد ہے. سبحان اللہ, عجیب. فرمایا کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے. فرمایا کہ کہاں تکبر کہاں وقار. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. وقار کے معنی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقع میں خفیف ہوں. مثلا اس کی ایک مثال ہے, جیسے یہ ڈال کے ہاتھ, یہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب مخلوق میں بیٹھے اپنی یہاں بنیان میں ہاتھ ڈالی اور یہ کھجلی, یہ کہتے ہیں وقار کے حصے, کہتے ہیں یہ کیا حرکت کر رہے ہو, یہ ہے وقار کے خلاف. یا اسی طریقے سے ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے, یہ پیچھے ہاتھ ڈالا اور یہاں سے شروع کر دیا, یہ ہے وہ. یا موبائل پہ بات کرتے ہوئے انٹینا درست کرنا, یہ بھی وقار کے خلاف ہے. کہ سگنل جب ٹھیک نہیں آتے نا تو اینٹینا درست کرتے ہیں کہ سارے سگنل ٹھیک آتے رہے. یہ ہے, اس کو کہا وقار کے خلاف. تو فرمایا کہ وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے. اور بھی عجیب اسٹائل ہوتا ہے, یہ قمیض کو ایسے اٹھا کے یوں ہاتھ ڈال کے ایسے کرتے ہیں, یہ قمیض کو ایسے ہاتھ اٹھا کے, یہ بھی اس لیے کہا یہ ہے چیزیں وقار کے خلاف. تو لہٰذا فرمائے کہ وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے, بلکہ وقار تو توازو کا شعبہ ہے. لہٰذا ایسی حرکتیں کرنا جو کہ عرف میں بری سمجھی جاتی ہے, جن کو برا ہے کہ یہ ایک انسان اور حیا اور اس شرم کے خلاف ایسی چیزوں کو سے بچنا, یہ وقار کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ وقار تو توازوں کا شعبہ ہے, جس قدر انکسار بڑھتا جائے گا سکون اور سکوت کی شان بڑھتی جائے گی. توازوں کے لیے وقار لازم ہے, اور توازوں تکبر کی ضد ہے. اللہ اپنا فضل فرما دیں اور یہ جو اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ ادب کے ساتھ اور شریعت کی رعایت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا يا مقلب القلوب. ولا عافية رب اغفر. اللهم آمين. الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.